Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala ibadihi alladhina istafa, khususan ala afdalihim wa khataman nabiyyin Muhammadan al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا وَرَدَ فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. وقال عز وجل كما ورد في سورة البقرة وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات و معزز خواتین، الحمدللہ پچھلے جمعے ہم نے حج سے متعلق اس کی فرضیت، اس کی حکمتیں اور انشاءاللہ مناسک حج سے متعلق گفتگو کا آغاز کیا تھا. ارادہ یہ ہے کہ ذو القعدہ میں انشاءاللہ حج سے متعلق جو احکامات ہیں اس کو ایک ایک کر کے کوشش کریں گے کہ مکمل کر لیے جائیں. جو باتیں اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے. سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حج کی فرضیت کے حوالے سے حکم دیا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا حق ہے لوگوں پر کہ جو لوگ بھی اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں وہ اس کے گھر تک جانے کا حج ارادہ کریں، قصد کریں، یعنی حج کا ارادہ کریں. آگے فرمایا فمن کفرا، اور جو کوئی بھی حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا اور کفر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، ناقدری کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ سبحانہ وتعالی غنی ہے تمام جہان والوں سے. اس آیت کے حوالے سے الحمدللہ یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ ہر وہ شخص مسلمان جو صاحب استطاعت ہو، صاحب استطاعت سے مراد وہ شخص جو صحت مند ہے، اللہ پاک نے کسی ایسی بیماری میں اس کو نہیں ڈالا کہ جس کی وجہ سے وہ سفر نہ کر سکتا ہو، پھر اتنا پیسہ بھی اس کے پاس ہو کہ وہ سفر کے اخراجات پوری طرح سے کر سکتا ہو، حلال پیسے سے اس نے اتنی سیونگ کی ہے کہ وہ حج کر سکتا ہو، پھر حالات بھی درست ہوں، یعنی سفر کے دوران ظاہری باتیں پوری دنیا سے اگر مسلمان آئیں گے تو حالات بھی ایسے ہوں کہ وہ سفر وغیرہ کر سکتے ہوں، تو ہر وہ مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اس پر حج کرنا فرض ہے، اور زندگی میں ایک مرتبہ حج کی فرضیت کے حوالے سے احکامات ملتے ہیں. بہرحال حج کے دوران جب انسان حج کی فرضیت کے حوالے سے ارادہ کر لے تو اب اس سے متعلق جو احکامات تھے اس پہ بھی ہم نے گفتگو کی الحمدللہ آیت نمبر 197 کے حوالے سے. سورہ بقرہ ہی میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے الحج اشہر معلومات، حج جو ہے وہ معلوم مہینے کا ہے. اب معلوم مہینے کون سے ہیں, متعین مہینے کون سے ہیں؟ اس حوالے سے پچھلی مرتبہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ تین مہینے ہیں, یعنی ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم. لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ محرم اشہر معلومات میں اشہر حج میں شامل نہیں ہے. جو حج کے مہینے ہیں وہ شوال سے شروع ہوتے ہیں, لہذا شوال, ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کی بھی یہ دس دن خاص طور پر جس دوران حج ہوتا ہے, یہ ہیں حج کے مہینے. کیونکہ اسی دوران احرام وغیرہ بھی باندھا جاتا ہے اور پھر احرام کی تمام تر جو بھی سمجھیے کہ پابندیاں ہیں وہ قبول کی جاتی ہیں. تو یہ کریکشن ہے, پچھلی مرتبہ میں نے محرم بھی کہا تھا, تو محرم حج کے مہینوں میں شامل نہیں ہے. ہاں سفر وغیرہ کے لیے ٹھیک ہے کہ بعد میں لوگ جاتے بھی ہیں, طویل سفر ہوتے ہیں, لیکن تین مہینے بلکہ تقریباً ڈھائی مہینے یا سوا دو مہینے بنتے ہیں. شوال کا چاند جیسے نظر آتا ہے اب یہاں سے جو ہے وہ قافلے شروع ہوتے ہیں اور پوری دنیا سے آتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ذوالقعدہ, خاص طور پر یہ مہینہ جو ہے اس میں تو آپ کو معلوم ہے اکثر و بیشتر پاکستان سے بھی فلائٹ شروع ہو چکی ہیں, اور پھر ذوالحجہ, خاص طور پر جو دس دن ہیں ذوالحجہ کے وہ تو کلائمیکس ہوتے ہیں سفر کے اعتبار سے, پوری دنیا سے مسلمان خانہ کعبہ میں جمع ہوتے ہیں. بہرحال جو لوگ بھی اس دوران حج اپنے پر فرض کر لیں, یعنی حج کا ارادہ کر لیا, اب ساری چیزیں انہوں نے مکمل کر لی ہیں, تو ان سے متعلق عرض کیا گیا تھا کہ چار خصوصی احکامات ہیں ان کے لیے. نمبر ایک فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج, تو جو کوئی بھی ان دنوں میں اپنے اوپر حج کو لازم کرے اس کو چاہیے کہ وہ ہرگز بے حجابی, بے حیائی کا کوئی کام نہ کرے, اسی طرح کوئی بھی گناہ کا کام, اور تیسرے نمبر پر کوئی بھی جھگڑا, ولا جدال فی الحج, لڑائی جھگڑا تنازع وہ ہرگز نہ کرے, اور چوتھی بات وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ, جو کوئی بھی تم نیکی یا بھلائی میں سے کام کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. وتزودوا, تو حج کے دوران زاد راہ لے لیا کرو. زاد راہ سے مراد سفر کا خرچہ ہے, جو حج کے دوران جتنے بھی اخراجات ہیں وہ پہلے سے جو ہے وہ پلان کر کے جائیں, تاکہ خدا نہ خواستہ وہاں پر مانگنا نہ پڑے. پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا اور لوگ اس کو بڑا اچھا سمجھا کرتے تھے کہ وہاں جا کر جو ہے لوگوں سے مانگا جا رہا ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی کریکشن فرمائی تو یہ بات بھی بیان فرما دی کہ زیادہ راہ لیا کرو, جب حج کرنے جاؤ تو تمام اخراجات پہلے سے پلان کر کے جاؤ. وہاں پر بھیک مانگنا یا وہاں پر لوگوں سے مانگنا یہ ہے وہ منع کر دیا گیا. اسی طرح ایک آخری بات اس حوالے سے بیان کی گئی وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى, زیادہ راہ تو لیا کرو لیکن سب سے بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے, خدا خوفی ہے, پرہیزگاری ہے. اس حوالے سے بات عرض کی گئی تھی کہ حج ہر اس شخص پر جو صاحب استطاعت ہے فرض ہے, لیکن اس کا پیسہ وہ حلال روزی کا ہونا چاہیے. خدا نہ خواستہ حرام پیسے سے اگر ہم حج کرنے جا رہے ہیں یا عمرہ کر رہے ہیں یا صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں, زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں, تو یہ بات پہلے بھی عرض کی جاتی رہی ہے کہ ایسے کسی پیسے سے جو حرام پیسہ ہو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی عبادت قبول نہیں فرماتا. اللہ پاک غیور ہے, پاکیزہ ہے, اور پاکیزہ چیزیں ہی پسند فرماتا ہے. لہذا جو بھی عبادات کے لیے پیسہ ہو, چاہے وہ صدقہ خیرات کی مد میں ہو یا عبادات میں خاص طور پر حج یا عمرے کے لیے ہو, وہ پاکیزہ ہونا چاہیے. تو تقوی سے اس کا تعلق یہ ہے کہ اللہ پاک کو جو کچھ بھی دیں, چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو, قربانی کی شکل میں ہو, حج میں اخراجات ہوں, وہ پاکیزہ ہونے چاہیے. کیونکہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, قربانی کے حوالے سے خاص طور پر بات واضح ہے, لَن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولا کی ینالہ تقوی منکم, تمہاری ان قربانیوں کا گوشت اور خون اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا, بلکہ رب سبحانہ و تعالیٰ تک جو چیز پہنچتی ہے وہ ہے تقوی منکم, تم میں سے کون کس حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہ عبادت کر رہا ہے, کتنا پرہیزگاری ہے, کتنا تقوی ہے, یہ بات ہے جو کہ وہاں پہنچتی ہے. بہرحال اس حوالے سے ہمیں دعا کرنی چاہیے, بلکہ اہتمام بھی کرنا چاہیے, صرف دعا ہی نہیں اہتمام بھی کرنا چاہیے کہ اگر اللہ پاک نے ہمیں صاحب استطاعت بنایا ہے, صحت دی ہے, پیسہ دیا ہے, وقت بھی ہمارے پاس ہے, تو ایسا نہ ہو کہ ہم ڈیلے کرتے رہیں, اور خدا نہ خواستہ ڈیلے ہم یوں کریں کہ اب نہیں اگلے سال کر لیں گے, آج اتفاق سے صبح ہی میری ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ ہم میں سے بھی اکثر و بیشتر ڈیلے کرتے ہیں. وہ جا رہے ہیں سعودی عرب، اور میں نے ان سے عرض کیا کہ اگر آپ سعودی عرب جا ہی رہے ہیں تو موقع ہے حج کے لیے، آپ حج بھی کیجئے. تو وہ کہنے لگے میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اگلے سال حج کروں گا، تاکہ میں اپنی بیوی کے لیے بھی سامان فراہم کر سکوں، اور یہ کہ محرم کا مسئلہ بھی اس کا حل ہو جائے گا. تو میں نے ان سے اگلا سوال یہ کیا کہ یہ فرمائیے کیا اگلے سال زندہ رہنے کی گارنٹی ہے آپ کے پاس؟ تو تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا کہ ہاں بات تو صحیح ہے. میں نے کہا بھائی اللہ پاک نے آج موقع دیا ہے تو آج یہ کام کرو، کل کا نہیں پتا. تو اگلے سال بیوی کو کراؤ گے تو اگلے سال بھی کروا لینا. بارہ انہوں نے کہا کہ 5 سال کی پابندی ہوتی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ پر آج حج فرض ہے، آپ آج کیجئے اور اللہ پاک سے دعا کیجئے. بیوی کے لیے کوئی اور محرم بھی ہو سکتا ہے، اس کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، یا اس کے ماموں چچا اور بھی محرم ہیں، وہ بھی حج کروا سکتے ہیں، لیکن آپ کی گارنٹی ہے کہ آپ اگلے سال تک زندہ رہیں گے. تو اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ اگر اللہ پاک نے ہم پر حج فرض کیا ہے، آج ہم الحمدللہ صحت مند ہیں، عبادات کے لیے زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ زیادہ بہتر طریقے سے ہم عبادت کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر حج میں تو آپ کو معلوم ہے مشقت، حج کا دوسرا نام کہہ لیجئے مشقت ہے. اس میں پیدل چلنا ہے اور پھر کافی طویل سفر ہوتا ہے، اور دیگر بھی جو اس کے مناسک ہیں اس میں اچھا خاصا وقت لگتا ہے، صلاحیت لگتی ہے. اور کہا جاتا ہے حج تو ہے ہی جوانی کا، جوانی میں جو حج کیا جاتا ہے وہ بھرپور طریقے سے آپ وہاں مناسک حج ادا کر سکتے ہیں. ہمارے عام طور پر ٹرینڈ کیا ہے، یہ اکثر و بیشتر ہندوستان اور پاکستان میں دیکھا گیا ہے کہ ہم حج کرتے ہیں زندگی کے آخری بالکل دور میں. اب ساری زندگی گزار رہی ہے، اب کچھ نہیں بچا تو چلو اب حج ہی کر کے آ جاتے ہیں. بہرحال یہ بھی اللہ پاک کی توفیق سے بڑھاپے میں بھی اگر بلا لے تو بہت بڑی بات ہے، اور سب سے بڑی بات بڑھاپے میں اگر حج کر لیتا ہے انسان تو انشاءاللہ اگر صحیح طرح سے حج کیا ہے تو ساری زندگی کے گناہ تو معاف ہو ہی جائیں گے اللہ نے چاہا تو. لیکن صرف یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صرف وہاں جا کر اپنے گناہوں کو بخشوا کر آ جائیں. ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اتنی بڑی سنت، اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے خاندان والوں کی قربانیاں ہیں، وہ اس پورے کے پورے حج کے پس منظر میں. لہذا وہی طریقہ جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ سلام علیہا کی عظیم ترین قربانیاں ہیں، اس کی یاد ہے اصل میں، اس کی ایک پورے کا پورا پریکٹس ہے جو کہ حج کے دوران آپ کر رہے ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات عرفات کا میدان، جس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں، جو حج کا سب سے بڑا رکن ہے، یہ اصل میں پریکٹس کہہ لیجئے، ریہرسل کہہ لیجئے، کس بات کی ہے؟ ایک قیامت کا دن بھی آنے والا ہے، اور قیامت کے دن جو حساب کتاب ہوگا وہ سب کا سب اسی میدان میں ہوگا، عرفات کا میدان ہی ہوگا، جس دن پوری کی پوری دنیا کے لوگ وہاں جمع ہوں گے. حج میں تو 25 لاکھ 30 لاکھ افراد حاجی جمع ہوتے ہیں، اس میدان میں پوری دنیا کا انسان وہاں جمع ہوگا، تو سوچئے ذرا کیا دن ہوگا. تو گویا اس کی ایک پریکٹس ریہرسل یا تصور ہے جو کہ دیا گیا ہے. بہرحال انشاءاللہ اس دوران یہ بات بھی عرض کی جائے گی کہ حج کے مناسک جو ہیں وہ کیسے ادا کرنے چاہیے. تو پہلی بات میری مکمل ہو گئی آج کہ حج فرض ہے ہر اس شخص پر جو صاحب استطاعت ہو، اور صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اگر حج نہیں کر رہا اور ڈیلے کر رہا ہے کسی بھی وجہ سے، اور خدا نہ خواستہ اس دوران اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو پھر یہ جو انتقال ہے، یہ جو موت ہے، یہ آیت مبارکہ میں تو الفاظ ہیں ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو کفر کرے، یہ کافرانہ روش ہے کہ انسان اللہ پاک نے موقع دیا، انسان کو صحت دی، پیسہ دیا، پھر بھی اگر حج نہیں کر رہا. بہرحال اردو میں تھوڑا اس کو اور آسان کر دیا جاتا ہے سمجھانے کے لیے کہ یہ ناشکری ہے، یہ ناقدری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کی، کہ اللہ پاک نے پیسہ بھی دیا، صحت بھی دی، پھر بھی حج نہیں کر رہا. تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِي، تو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے، عَنِ الْعَالَمِينَ، تمام جان والوں سے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی آئے اور حج کرے تو اس کا گھر آباد ہو، اس کا گھر تو آباد ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. ہاں البتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے بندے اس کے گھر آئیں اور اس کے گھر کی جو برکتیں ہیں، جو نعمتیں ہیں، جو فضائل ہیں، وہ ان کو بھی حاصل ہوں. تو بہرحال یہ خواہش ہونی چاہیے ہر بندہ مومن کی. اور جو ایک مرتبہ حج کر کر آتا ہے وہ بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ بار بار جی چاہتا ہے وہاں جانے کا. اللہ پاک نے خود یہ بات ارشاد فرمائی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو اس وقت کو بھی کہ جب ہم نے اس گھر کو، البیت کو، مصابتن بنایا ہے. مصابہ, مصابہ عربی زبان میں اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں بار بار جایا جائے, ایک آباد کرنے کی جگہ جہاں انسان کا جی چاہے کہ بار بار حاضری ہو. وہ امنا, اور امن کی جگہ بنایا. تو بہرحال یہ ہماری خواہش ہونی چاہیے. شروع میں نے اصلی اس پر ٹائم زیادہ لیا ہے کہ ہم میں سے ابھی بھی بہت سے ایسے صاحب استطاعت لوگ ہیں جو الحمدللہ صحت مند بھی ہیں, اللہ پاک نے پیسہ بھی دیا ہے, تو ان کو حج کا ارادہ کرنا چاہیے. ہاں البتہ ارادہ کرنے کے بعد رب سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے کہ اللہ پاک موقع بھی عطا فرمائے, ورنہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو نہیں ملتا موقع, اور خدا نہ خواستہ اسی دوران ان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے. بہت سے بیمار ہو جاتے ہیں, دل میں ہی خواہش رہ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ہیں کہ اللہ پاک سے ہم دعا بھی کریں اور ارادہ بھی کریں, اور اس بات پر یقین رکھیں کہ انشاءاللہ اگر دل سے ارادہ کیا تو رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ضرور توفیق ملے گی. یہ بات میں آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ یہ میرا اپنا تجربہ ہے, اور اللہ پاک قرآن کی میں حکم دیتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, جو نعمتیں آپ پر ہوئی ہیں ان کو آپ بیان کیا کریں. بیان کرنے کے دو فائدے ہوتے ہیں, ایک تو اس نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی, اور دوسرے نمبر پر احساس تشکر بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہماری کیا حیثیت ہے لیکن رب سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ عمل کرنے کی یا وہ نعمت کی جو ہے یا اس کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ 2004 کی بات ہے الحمدللہ, بلکہ 2003 میں ایک کالج میں لیکچر دے رہا تھا حج کے موقع پر, اور خاص طور پر جو زائرین حج ہیں ان کی کیفیات بیان کر رہا تھا. منا میں کیا کیفیت ہوتی ہے, مزدلفہ میں کیا کیفیت ہوتی ہے, عرفات میں کیا کیفیت ہوتی ہے, ہونی چاہیے. بہرحال بیان کرتے ہوئے اچانک میرے دل کے اندر خود بخود ایک خواہش پیدا ہوئی, خود بخود, مجھے خود اندازہ نہیں کہ کیسے کیوں. ظاہر بات ہے انسان خواہش بھی کرتا ہے ان چیزوں کی, پیسہ تھا ہی نہیں تو کہاں سے خواہش پیدا ہوگی, لیکن خود بخود ایک خواہش پیدا فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اور ہمارے دوست کہا کرتے ہیں بڑی پیاری بات کہ یہ خواہش جو ہے یہ دعا کا دوسرا نام ہے. نیک خواہشات وہ ہوتی ہیں جب اللہ پاک کی طرف سے آئیں تو گویا وہ دعا ہے, وہ زبان پر تو بعد میں آتی ہے, پہلے دل میں پیدا ہوتی. بہرحال جب خواہش اللہ پاک نے پیدا فرمائی تو خود بخود اللہ پاک سے دعا بھی کی کہ اللہ تو توفیق عطا فرما. اور الحمدللہ مجھے یقین نہیں آتا, کبھی کبھار بعض اوقات بیان کرتے ہوئے بیان کرتا ہوں کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارے معاملات کیے. تقریباً ناممکنات میں سے تھا لیکن رب سبحانہ و تعالیٰ نے آسانی فرما دی. بہرحال وہ طویل واقعہ میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا, کچھ اس میں ذاتیات بھی آتی ہیں, لیکن صرف عرض یہ کرنا تھا کہ خواہش پیدا بھی اللہ پاک نے فرمائی, دعا بھی کی, اور اللہ پاک نے اسی سال الحمدللہ حج کرنے کی توفیق عطا فرما دی. تو یہ خواہش پیدا ہو جائے, دعا کریں, پھر اس کے لیے اہتمام بھی کریں, اس کے لیے ذرائع بھی ڈھونڈیں, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور آپ کو اس کا موقع عطا فرمائے گا. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی تھی. یہ حج بنیادی طور پر ہے کیا, اس کا فلسفہ کیا ہے, اس کی حکمت کیا ہے, تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ خانہ کعبہ اصل میں سب سے پہلے قائم فرمایا تھا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے. دنیا میں جب انسان کا آغاز ہوا, انسانیت کا, تو رب سبحانہ و تعالیٰ نے پہلا گھر جو عبادت کے لیے مقصود فرمایا تھا وہ خانہ کعبہ ہی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ, سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا, لوگوں کے لیے بنایا گیا یعنی عبادت کے لیے, وہ وہی ہے جو بکہ میں ہے. مکہ المکرمہ کا پرانا نام بکہ ہے, قرآن میں اس کو بکہ کہا گیا. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی اور یہاں سے وہ عبادت کا سلسلہ شروع ہوا. لیکن عرصہ دراز گزرنے کی وجہ سے, اب آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ایک بہت طویل وقفہ ہے, بہت طویل گویا گیپ ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے جو سعادت عطا فرمائی ان میں سے ایک سعادت یہ بھی ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر فرمائی, ری بلڈ جو کیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, یہ الفاظ بھی آئے. اسی طرح وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ, یہ الفاظ بھی سورہ بقرہ میں موجود ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کے جو قواعد تھی, جو بنیادیں تھیں, اس سے وہ تعمیر فرما رہے تھے, اس کی جو ہے وہ عمارت کی تعمیر فرما رہے تھے اور دعا فرما رہے تھے ربنا تقبل منا, اے ہمارے رب تو ہم سے یہ جو نعمت ہے, یہ جو عمل ہے, یہ قبول فرما لے. اِنَّكَ أَنْتَ سَمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک تو ہی ہے جو سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ گویا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان قواعد پر، ان بنیادوں پر اس کو دوبارہ تعمیر فرمایا، اور وہ معجزات آپ نے سنے ہی ہوں گے انشاءاللہ، اس پر طویل گفتگو آئے گی عید الحجہ سے پہلے قربانی کے حوالے سے، انشاءاللہ چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تعمیر فرما رہے تھے تو خود بخود ایک پتھر ایسا ہے کہ جو جنت سے لایا گیا تھا، اور اس پر کھڑے ہو کر آپ نے اس خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی ہے۔ جیسے جیسے عمارت تعمیر ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے وہ پتھر بھی بلند ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ آپ کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ اسی کو مقام محمود کہتے ہیں، مقام ابراہیم کہتے ہیں، معاف کیجئے گا، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر دو رکعت نفل پڑھنی چاہیے طواف مکمل کرنے کے بعد۔ وہ جگہ آپ نے دیکھی ہوگی، وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان آج بھی ہیں، اس کو مقام ابراہیم کہا گیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم جو ہے اس کو نماز کی جگہ بناؤ۔ زیادہ طواف جب مکمل ہوتا ہے، سات مرتبہ جب ہم طواف کرتے ہیں تو اس کے بعد دو رکعت نفل پڑھنا مقام ابراہیم کے پاس اگر جگہ مل جائے، ورنہ پھر یہ کہ اسی کی سیدھ میں پیچھے چلے جائیے، اور اگر وہاں بھی جگہ نہ ہو تو پھر کہیں پر بھی خانہ کعبہ کے اطراف میں مسجد میں دو رکعت نفل پڑھنی چاہیے۔ بہرحال یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بنایا ہوا گھر ہے، جب انہوں نے اس گھر کو تعمیر فرمایا تو یہاں پر آپ کو معلوم ہے یہ صحرا تھا، بالکل بنجر جگہ تھی، یہاں تک کہ لوگوں کے آنے جانے کی جگہ بھی نہیں تھی کیونکہ پانی نہیں تھا، لہذا پانی بھی اللہ پاک نے یہاں پر فراہم کیا۔ وہ پورا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر گئے اور پانی کی پیاس اور شدت سے جو وہ بچہ بلک رہا تھا، اور ان کی ماں حضرت حاجرہ سلام علیہا دو پہاڑیوں کے درمیان چکر لگاتی ہیں، یہ صفا اور مروہ کی پہاڑی ہے، ایک پہاڑی پر چکر لگاتی ہیں جا کر، وہاں سے دیکھتی ہیں شاید کوئی قافلہ گزر رہا ہو، بچہ پیاس سے جو ہے وہ بلک رہا ہے، پھر دوڑتی ہوئی آتی ہیں بچے کو دیکھتی ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کر رہی ہیں بے چینی کی حالت میں، اور پھر دوڑتی ہوئی جاتی ہیں مروہ کی طرف۔ یہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح جو ہے یہ حضرت حاجرہ سلام علیہا کی سنت ہے۔ بہرحال اس پورے عمل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا پسند فرمایا یہ بھی آپ کے علم ہے۔ نمبر ایک، وہاں سے جو ہے وہ زمزم جاری ہوا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ زم کے معنی ہوتے ہیں ٹھہر جا، یہ حضرت حاجرہ کے الفاظ ہیں، زمزم ہی اس کا نام پڑ گیا۔ بہرحال یہ پانی جب یہاں پر آیا تو اب یہ روٹ بن گئے، پورے کاروان کے روٹ جو تھے وہ اسی جگہ سے گزرنے لگے۔ اور 13 برس کی عمر تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، تقریباً 100 برس کی عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب ان دونوں نے مل کر یہ خانہ کعبہ تعمیر فرمایا۔ اب جب تعمیر ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آپ ندا لگائیے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنے آئے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ یہاں کون آئے گا، یہ تو بالکل صحرا بنجر ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تمہارا کام صرف ندا لگانا ہے، تم صرف بلاؤ لوگوں کو، باقی کون آئے گا کیسے آئے گا یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے پھر ندا لگائی، جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا تو آپ نے صفا پر چڑھ کر لوگوں کو ندا لگائی کہ لوگوں اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، آؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کا حج کرو۔ بہرحال سورہ حج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی پوری تفصیل بیان فرمائی ہے کہ پھر لوگ آئیں گے دور دراز سے، یہاں تک کہ ان کی اونٹنیاں دبلی ہو جائیں گی، طویل سفر کر کے آئیں گے لیکن اس گھر کو آباد کرنے کے لیے۔ اور الحمدللہ جب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں شاید کروڑوں کی تعداد میں اب ایسے انسان موجود ہوں گے دنیا میں کہ جنہوں نے اس گھر کی زیارت بھی کی ہے اور وہاں پر آ کے اپنے گناہوں کو بھی بخشوایا اور رب سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل کی، اس کا جو بھی سمجھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انوار ہیں خاص طور پر خانہ کعبہ کے اطراف اس کی نشانیاں ہیں، اس کی زیارت بھی کرنے کی توفیق حاصل ہوئی۔ بہرحال ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں بھی یہ مواقع عطا فرمائے، خاص طور پر خانہ کعبہ میں جانا۔ پھر یہ کہ حج کے مناسک کے حوالے سے نوٹ کیجئے، مناسک حج جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سکھائے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا، مشرکین مکہ نے اس میں بہت ساری تبدیلیاں کر دی تھی، کانسیپٹ ہی بدل دیا تھا۔ حج میں مادہ زال برہنا ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا یہ بہت بڑی نیکی سمجھا جاتا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ پاک نے اس کی جو ہے تصحیح فرما دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصحیح فرمائی، احرام کی جو ہے باقاعدہ دو چادریں اس کی جو ہے وہ متعین کی گئیں، اور اس کی بھی کچھ پابندیاں متعین کر دی گئیں کہ احرام کی حالت میں یہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اس کی تفصیل بیان کرنا یہ موقع نہیں ہے، انشاءاللہ جو حضرات بھی جا رہے ہیں حج پر وہ اس کو سٹڈی کر لیں اچھی طرح۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا سلسلہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کو گویا ریویو کیا اور ہر عبادت جو تھی وہ صحیح طور پر رکھ دی. اس میں چند باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا. اپنی زندگی کا آخری سال جو تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج فرمایا. 9 ہجری میں پہلی مرتبہ حج ہوا مسلمانوں کے ماتحت, لیکن وہ جو حج ہوا تھا وہ مشرکین مکہ اس کے انتظام کر رہے تھے اور امیر حج تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے. بہرحال اس موقع پر سورہ توبہ نازل ہوئی اور اعلان عام کر دیا گیا تمام مشرکین کے لیے خاص طور پر کہ اس سال کے بعد اب مشرکین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں آئیں. گویا اس سال کے بعد سے لے کر انشاءاللہ قیامت تک حرام کر دیا گیا مشرکین مکہ کے لیے کہ وہ خانہ کعبہ میں نہیں آ سکتے, یا مشرکین کے لیے. اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا 10 ہجری میں, اور یہ آخری حج تھا آپ کی زندگی کا. اور یہ بات بھی آپ کے علم میں ہوگی کہ اسی موقع پر حجت الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ دیا وہ آخری خطبہ تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا, جس کو حجت الوداع یا خطبہ حجت الوداع کہتے ہیں, دا لاسٹ سرمن آف ہولی پروفٹ. انشاءاللہ اس کے متعلق بھی گفتگو ہو آئندہ. البتہ مناسی کے حج میں 8 ہجری سے 8 ذوالحجہ سے حج کا جو ہے وہ باقاعدہ آغاز ہوتا ہے. گویا حاجی حج کا احرام باندھتے ہیں 8 ذوالحجہ کو, اور 8 ذوالحجہ کو فجر کی نماز, 8 ذوالحجہ کو ظہر کی نماز حاجیوں کو پڑھنی ہوتی ہے منا میں. منا کہہ لیجئے کہ یہ بیس کیمپ ہوتا ہے ایک طرح کا, یہاں پر کیمپ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ گویا جگہ ہوتی ہے رہنے کی بھی, وہاں پر خاص طور پر کیمپنگ بھی کی ہوئی ہے, پورا شہر بنایا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا. اور 8 ذوالحجہ کو حاجی نے صرف 5 نمازیں پڑھنی ہیں منا میں اپنے قیام کے دوران, اور آرام کرنا ہے ظہر عصر مغرب عشاء 8 ذوالحجہ کی, اور صبح فجر کی نماز 9 ذوالحجہ کی. یہ 5 نمازیں پڑھ کر گویا منا میں جو ہے قیام مکمل ہوگا. اب یہاں سے چلیں گے وقوف عرفہ کے لیے, اور آپ کے علم میں ہوگا کہ حج میں سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ہے جو 9 ذوالحجہ کو ہوتا ہے, اور اس میں تمام حاجی عرفات کے میدان میں حاضر ہوتے ہیں. ظہر سے لے کر یا زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک یہ ہے قیام عرفہ, اور اس دوران تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر حاجی احرام کی حالت میں عرفات کے میدان میں حاضر ہو جاتا ہے تو اس کا حج ہو جاتا ہے. اور خدا نہ خواستہ اس دوران اگر حاجی حاضر نہیں ہو سکا کسی بھی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور یہ ٹائم گزر گیا, تو وقوف عرفہ سب سے بڑا رکن ہے حج کا, اور اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو پھر اس کا حج نہیں ہوگا. لہذا ظہر کی نماز لازمی طور پر وہاں پڑھی جائے اور غروب آفتاب تک وہاں قیام ہوگا. 2 نمازیں آپ وہاں پڑھیں گے, ظہر اور عصر. اس میں البتہ ہمارے ہاں 2 مسلک ہیں, ایک یہ کہ احرام میں عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر کی نماز ملا کر پڑھ لی جائے, اس میں بھی میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. ایک ہی یعنی موقع پر آپ نے ظہر کی نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد عصر کی نماز بھی پڑھ لی, اس کو کہتے ہیں ظہرین, اور حاجی کے لیے اس کی اجازت ہے. بہرحال احناف کے نزدیک یہ ہے کہ ظہر کی نماز الگ پڑھی جائے اس کے ٹائم پر اور عصر کی نماز اس کے ٹائم پر پڑھی جائے, لیکن انہوں نے بھی بہرحال ایک فتویٰ یہ دیا ہے آسانی کے لیے کہ ظہر اپنے اختتام پر پڑھی جائے اور عصر کے بالکل ابتدا میں پڑھی جائے, تو بہرحال یہ بھی ظہرین ہو گئی کسی طرح. بہرحال ایک سہولت یہ ہے کہ حاجی 2 نمازیں پڑھے گا, ظہرین کی شکل میں پڑھ لیں جس طرح سفر میں 2 نمازیں ملا کر پڑھی جا سکتی ہیں ظہرین, اسی طرح مغرب کی نماز عرفات کے میدان میں نہیں پڑھنی. یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے, مغرب کا وقت ہو چکا ہے, آپ کو فرض پڑھنا چاہیے عرفات میں, لیکن آج حکم کیا ہے؟ آج حکم یہ ہے کہ عرفات میں آپ نے نماز نہیں پڑھنی بلکہ واپس آنا ہے اور مزدلفہ میں آپ نے مغرب یا عشاء کی نماز پڑھنی, دونوں نمازیں وہاں ملا کے پڑھنی, چاہے کتنی دیر ہو جائے, ڈیلے ہو جائے, اس لیے کہ بہرحال بہت طویل وقت سفر ہوتا ہے, اسی طرح پیدل چلنے میں مشکل ہوتی ہے اور پھر خاص طور پر گاڑیوں وغیرہ میں تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے. کچھ بھی ہو, نماز آپ نے مغرب کی اور عشاء کی مزدلفہ میں پڑھنی, اور مزدلفہ کی رات یہ ہے وہ رات جو کھلے آسمان تلے تمام انسانوں نے گزارنی ہے, تمام مسلمانوں نے گزارنی, اور اتحاد یکجہتی اور خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے انسان کا حقیر ہونا, فقیر ہونا, یہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو مزدلفہ کی رات دیکھیے. کروڑ پتی بھی ہوں, بڑے سے بڑے لوگ ہوں, لیکن مزدلفہ میں میدان میں جہاں تمام لوگ موجود ہوتے ہیں, اور یہ رات وہاں گزارنا عبادت ہے. بہرحال وہاں پر تہجد میں بیدار ہو جائیے، پھر فجر کی نماز پڑھیے، اور فجر کی نماز سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ کہلاتا ہے وقوف مزدلفہ، یہ تقریباً 40 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ نے دعا کرنی ہے. عرفات کے میدان میں بھی حاجی نے کرنا کیا ہے؟ حاجی کا اصل کام دعا ہے. ظہرین پڑھ لی، ظہر اور عصر پڑھ لی، یا کھانا وغیرہ کھا لیا، گرمی لگی ہے تو تھوڑا بہت اپنے آپ کو فریش کر لیا، اور اب خانہ کعبہ کی طرف کھڑے ہو کر دعا کرنی ہے. اور یہ ہے عظیم ترین موقع دعا کا حج کے دوران. بارہ اللہ سے دعا ہی کیجیے، اللہ پاک ہمیں اس کا موقع عطا فرمائے. بڑی جامع دعائیں بھی آتی ہیں قرآن حکیم میں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. یہ ہے حج کی جامع ترین دعا، اچھی طرح ہمیں یاد کر لینی چاہیے. بہرحال کوشش کریں کہ حج کے دوران جو دعائیں کریں وہ جامع ہوں، ایسا نہ ہو کہ حج کے دوران بھی ہم دعائیں کر رہے ہوں بڑی دنیاوی اعتبار سے، بڑی یعنی ایسی دعائیں کہ بہرحال جس کا آخرت کے حوالے سے کوئی اجر و ثواب نہ ہو. اسی آیت کے پہلے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اور ایسے بھی ہیں ان لوگوں میں سے کہ جو جا کر وہاں پر دنیا ہی مانگتے ہیں، یہاں شادی ہو جائے، یہاں پر یہاں کاروبار ہو جائے، یہاں نوکری ہو جائے، اولاد ہو جائے، بہرحال یہ چیزیں مانگنے کی ہیں، ٹھیک ہے مانگے، لیکن صرف دنیا ہی نہ مانگ کر آ جائیں. اصل چیز وہاں بیلنس کیا کرنی ہے، دنیا و آخرہ. جیسے دعا میں نے آپ کے سامنے عرض کی سورہ بقرہ کی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، نیکی عطا فرما، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں خاص طور پر وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. یہ ہے عظیم ترین دعا، طواف میں بھی مانگے اور جہاں مقامات ہیں. بہرحال یہ مزدلفہ کے بعد اب اس میں مزید تفصیلات اسے میں نے کہ کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی، رمی بھی ہے، قربانی بھی ہے، اور طواف زیارت بھی ہے. بڑا مشقت والا دن ہوتا ہے 9 اور 10، پھر اس کے بعد 11 12 13 تینوں جو دن ہیں یہ منا میں واپس قیام کرنا ہے. 2 دن کی بھی اجازت ہے، اور یہ کہ 3 دن کی بھی باقاعدہ سنت تو 3 دن کی ہے کہ 3 دن قیام کیا جائے. اور اس دوران بھی منا میں قیام 11 12 13 ذوالحجہ کو، اس دوران بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. اصل میں حاجی بنیادی طور پر دعا کرنے جا رہا ہے، تو دعا صرف اپنے لیے نہ کی جائے، سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، پھر یہ کہ اپنے دوست و احباب کے لیے، پھر اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے. آج میرے پاس ایک میسج آیا، پتہ نہیں کیا اس کا ریفرنس ہے، بہرحال بات اچھی ہے اس لیے آپ سے شیئر کر رہا ہوں. دعا اس وقت ہم نے کرنی ہے اپنے قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے. ہمارا ملک ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت بدترین حالات سے گزر رہا ہے، اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو تقریباً بربادی سامنے رکھی ہے، اسی طرح پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ڈس ایبلٹی، کچھ نہیں پتا کیا ہونے والا ہے، اور جو خون و خرابہ اس وقت اس ملک میں ہو رہا ہے عرصہ دراز سے، یہ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ہمارے سر پر بہت عرصہ ہوا کہ اس وقت نافذ ہے. لہذا رب سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس عذاب سے نجات دے، اور یہ کہ بحثیت مجموعی اس ملک کی حفاظت فرمائے. خدا نہ خواستہ جو بھی صورتحال بن رہی ہے، محسوس تو ایسے ہی ہو رہا کہ اب گیا کہ اب گیا، خدشات بھی ہیں، نظر بھی آ رہے ہیں، لیکن رب کی ذات سے امید ہے، رحمت خداوندی سے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر رب سبحانہ تعالیٰ مدد فرمائے، اس کی حفاظت فرمائے، تو اس کو کچھ بھی نہیں ہونے والا. لہذا حاجیوں سے خاص طور پر میری گزارش ہے کہ جو جا رہے ہیں اللہ کے گھر، وہ اس ملک اور قوم، اپنی قوم کے لیے بھی دعا کریں، ملک کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک اس کی حفاظت بھی فرمائے، اور اس کو خاص طور پر اسلام کا قلعہ بنائے، کیونکہ یہ اسلام کے نام پر بنا تھا، اس کی بقا، اس کا سروائیول اسلام ہی سے منسلک ہے. اور اسی طرح امت مسلمہ کے لیے، پوری کی پوری امت مسلمہ بھی اس وقت کوئی بہت اچھے حالات سے دوچار نہیں ہے، ان کے لیے بھی دعا کی جائے. اور آخری بات یہ ہے کہ خاص طور پر دین کے غلبے کے لیے، غلبہ اسلام کی بشارت ہے انشاءاللہ، اس کے لیے بھی دعائیں کی جائیں کہ اللہ پاک جلد از جلد اسلام کا غلبہ فرمائے، تاکہ تمام انسانوں کے لیے موقع ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا. آخر میں آپ تب تمام حضرات و خواتین سے میری گزارش ہے کہ اپنی انفرادی دعاؤں میں بھی اور اجتماعی طور پر بھی خاص طور پر دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ملک مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اس ملک میں اسلام کے نفاذ کے حوالے سے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.